मैं तो एक गुजारिश है, जो फितर में जो किरत हुई थी पहली रकत में, अगर उसके बारे में भी तुझे इरशाद करवा दे।
तो
26वां पारा है
जी,
इतने वक्त पर इंशाल्लाह होगी इसको बयान होगा।
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد آج 11:15 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے تراویح میں 11واں پارہ مکمل اور 12ویں پارے کا ربع اس میں ویسے تو بہت سے مسائل ہیں لیکن بعض واقعات ایسے ہیں جو ہمارے لیے باعث عبرت ہیں اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اس لیے ان کو میں مختصر سارج کر دیتا ہوں۔ ایک تو کل جو 10ویں پارے کے بالکل آخری رکوع میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں منافقین بہت تھے اور ان منافقین کا سب سے بڑا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافق تھا جو رئیس المنافقین کہلاتا تھا۔ ان کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مخلص مسلمان تھا۔ اور سورہ منافقون جو نازل ہوئی ہے 28ویں پارے میں انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو وہاں اس کا بیان آئے گا۔ اسی عبداللہ بن ابی بن سلول نے مسلمانوں کے بارے میں انتہائی نازیبہ کلمات کہے تھے اور کہا تھا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل، جب ہم مدینے لوٹیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ اور مراد یہ تھی کہ ہم عزت والے ہیں اور مسلمان ذلت والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا تھا العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ بل للہ العزت ولرسولہ وللمومنین، عزت تو رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ تو یہی وہ منافق تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا۔ جب یہ مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا بیٹا آیا جو مخلص مسلمان تھا عبداللہ، اور اس نے آ کر آپ سے دو درخواستیں کی۔ ایک تو یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے جسم کا کرتا مجھے عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کا کفن اس کو بنا لوں۔ نمبر دو یہ کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح طور پر، کھلے طور پر اس کی ممانعت نہیں تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ منافقین تو اصل میں منافق کہتے ہی سی ہیں کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور جب اپنے لوگوں میں جاتا ہے تو وہ کھلتا ہے۔ تو اس لیے ظاہری اعتبار سے تو یہ مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا، بہت سی جگہوں پر جاتا بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ جو سورہ منافقون کا میں نے ذکر کیا تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا، اور اسی موقع پر اس نے کہا تھا کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل۔ تو بہت سے مواقع پر سفر میں ساتھ ہوتا تھا لیکن تھا منافق، اور بہت مرتبہ اس کا نفاق کھل کر سامنے بھی آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال درخواست کی ان کے صاحبزادے نے جو مخلص مسلمان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر دے دیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے بھی کھڑے ہو گئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس منافق کا جنازہ پڑھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے چونکہ روکا نہیں گیا، منع نہیں کیا گیا اللہ کی طرف سے، اس لیے میں پڑھاؤں گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ پچھلی آیت میں، یعنی حضرت عمر فاروق نے کیوں کہا، پیچھے ایک آیت آئی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ اگر استغفار کریں ان کے لیے یا نہ کریں، حتیٰ کہ اگر 70,000 مرتبہ وہ استغفار کریں فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے. اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ ان کی نماز جنازہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے علل اعلان بالکلیہ طور پر منع نہیں کیا گیا، اور اگر 70,000 مرتبہ سے زیادہ بھی مجھے حکم ہوتا کہ پڑھ لو گے مغفرت کر دوں کی جائے گی تو میں اس سے زیادہ بھی پڑھ لیتا. یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی بہرحال بات تھی کہ چونکہ آپ انتہائی رحیم و کریم تھے تو اس بنیاد پر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی. قرآن مجید میں اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، نماز جنازہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. آپ ان میں سے کسی پر کسی کا بھی نماز جنازہ مت پڑھی. ولا تصلی علی احد منہم، یعنی منافقین میں سے جن کا نفاق کھلم کھلا ظاہر ہو چکا ہے ان میں سے کسی کا بھی نماز جنازہ مت پڑھیے. ولا تقم علی قبری، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوئی. انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں یہ. وماتوا، اور اس حال میں مرے کہ اس فسق فجور اور گناہوں پر ہی مرے جو یہ کرتے رہے، یعنی توبہ بھی نہیں. تو بہرحال اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا. اب بات یہ رہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں پڑھایا ان کا، اپنا کرتا اور پیراہن کیوں دیا؟ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر ہوئی، آپ پہلے سن چکے ہیں، اس میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدی بن کر آئے تھے. ان کے جسم پر کپڑا نہیں تھا، کیا وجہ تھی اس کا علم نہیں، لیکن بہرحال ان کے پاس قمیض نہیں تھی یا پرانی ہو گئی یا جو بھی ختم ہو گئی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو آپ کے چچا تھے، آپ نے فرمایا کہ انہیں قمیض دے دی جائے. تو مختلف لوگوں نے اپنی قمیض یا جبہ جو بھی پہنا کرتے تھے اس زمانے میں وہ دیا، لیکن ان کا قد لمبا تھا، وہ ان کو پورا نہیں آیا. تو اسی عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنا کرتا دیا جو اس کو ان کو پورا آ گیا. تو ایک احسان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے چچا پر اس نے کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ احسان یہ اپنے ساتھ لے کر نہ جائے، بلکہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ کر دوں، اس لیے آپ نے اپنا کرتا اتار کر اس کو دے دیا. یہ آپ کو پتا تھا کہ چاہے اگر کسی کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو کسی کا کرتا بخشوا نہیں سکتا. یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے آدمی کو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی فلاں بزرگ بخوا دیں گے فلاں، دیکھیے بزرگوں سے تعلق کام تو آئے گا یقیناً، لیکن بشرطے کہ ہم بھی مسلمان ہوں. لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی شخص کافر ہے پھر اگر کسی بزرگ سے تعلق ہے تو وہ کام نہیں آتا، اگر کفر پر خاتمہ ہوا ہو. تو جیسا کہ اس کا کفر پر خاتمہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے نے بھی اس کو نہیں بچایا، کیونکہ جیسے ہی وہ قبر میں گیا کرتا کھینچ لیا گیا اس سے، اتار لیا گیا اس سے. اللہ کے لیے کچھ بعید تو نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ جنت کے لباس وہاں پہنا سکتے ہیں قبر میں فرشتوں کے ذریعے سے، تو ایسے لوگوں کے جسم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اتار بھی سکتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل کام. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، کیونکہ آپ کے چچا کو اس نے قمیض پہنائی تھی زندگی میں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ جانے سے پہلے پہلے جو احسان اس نے کیا تھا اس کا بدلہ ہو جائے، اس لیے آپ نے اپنا لباس اپنا کرتا اتار کر ان کو دیا. اور دوسرے ساتھ میں پیش نظر یہ بھی تھا کہ ان کے بیٹے وہ انتہائی مخلص مسلمان تھے عبداللہ، اس کی جو ہے وہ دلجوئی بھی ہو جائے، اور چونکہ خود اللہ تعالیٰ نے کوئی منع نہیں کیا تھا اس بات سے، اس لیے آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھا دیا. پچھلی جو رکوع میں جو آیت تھی وہ یہ تھی کہ استغفر لہوں او لا تستغفر لہوں، آپ استغفار کریں یا نہ کریں. یہ بالکل ایسا حکم ہے جیسے کافروں کے لیے آیا کہ سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے. اسی طریقے سے یہ حکم بھی اس طرح کا کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں، ہم ان کی مغفرت نہیں کریں گے، لیکن چونکہ یہ اس سے منع نہیں کیا گیا جس طرح وہاں تبلیغ سے منع نہیں کیا، یہ تو کہہ دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لیکن تبلیغ سے منع نہیں کیا گیا، تبلیغ پھر بھی کرنی چاہیے. اسی طریقے سے استغفار کریں یا نہ کریں، ہم ان کی مغفرت تو نہیں کریں گے، لیکن ساتھ میں آپ کو روکا نہیں گیا کہ نماز جنازہ مت پڑھیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بعض اوقات بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1,000 کافروں کو اسلام کی دولت عطا فرمائیں گے. تو ایسا ہی ہوا. اس کی قوم کے بعض لوگوں نے جب آپ کا یہ عمل دیکھا کہ یعنی اتنی دشمنی کرتا رہا ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کوئی موقع دل دکھانے کا نہیں چھوڑا, لیکن آپ نے اس آخر تک جو ہے وہ نبھایا, تو آپ اس واقعے کے بعد تقریباً 1000 کافر مسلمان ہوئے جو ان کے قبیلے کے تھے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں پیش نظر تھیں. ہمارے سامنے تو صرف ایک چیز ہوتی ہے, لیکن اللہ کے نبی کے سامنے بہت سی مصلحتیں, بہت سی حکمتیں سامنے ہوتی ہیں جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے ہیں. اور چونکہ کھلم کھلا کوئی منع نہیں تھا, اس لیے آپ نے ایسا عمل کیا. لیکن جب رکاوٹ آ گئی, حکم آ گیا کہ ولا تصلی علی احد, اب آپ ہرگز نماز مت پڑھیے, پھر آپ نے اس کے بعد کبھی نماز جنازہ نہیں پڑھی. صرف یہی نہیں بلکہ کافروں کے لیے استغفار کرنے سے بھی منع کر دیا گیا, روک دیا گیا. چنانچہ اسی اگلے پارے یعنی 11 پارے جس کی آج تلاوت کی گئی ہے, اس کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے, ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اس کا بھی شان نزول بعض نے فرمایا یہ ہے کہ جناب ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, وہ اگرچہ مسلمان تو نہیں ہوئے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی بھر آپ کی امداد انہوں نے کی, آپ سے محبت کی, آپ کا ہر موقع پر ساتھ دیا, کافروں کے جو ہے وہ سرد اور گرم سے بچایا. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو طالب, جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت بھی کرتے تھے اور آپ کا ساتھ بھی دیتے تھے. جب ان کا آخری وقت آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ میرے چچا مسلمان ہو جائیں, کلمہ پڑھ لیں, میرے کان ہی میں پڑھ لیں, کم از کم میں گواہی دے سکوں گا قیامت کے دن. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ان کے پاس پہنچے تو وہاں پہلے سے ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور ایک اور کافر تھا بڑا, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہا کہ چچا آپ میرے کان ہی میں پڑھ دیجئے تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے بارے میں سفارش کر سکوں, تو ابو جہل نے فوراً کہا کہ ابو عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے, کہ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے, یعنی جو ان کے والد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ فرمایا, اس نے پھر دوبارہ یہی کہا, پھر آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ چچا کان ہی میں پڑھ دیجئے, پھر اس نے جلدی سے یہ جملے کہے. تو آخری جو جملہ ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں دین عبد المطلب پر ہوں, اور یہ ہو کر انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے روکیں گے نہیں. تو یقیناً آپ کو اپنے چچا سے جو محبت تھی اس کی بنا پر آپ نے استغفار اس لیے کی کہ آپ کو روکا نہیں گیا تھا. لیکن پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی ما کان للنبی والذین آمنوا, نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین, کہ مشرکوں کے لیے وہ استغفار کریں, کیونکہ ابو طالب تو مشرک تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے. ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو, من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, جبکہ کھلا کھلا ظاہر ہو گیا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا اور وہ دوزخی. جب یہ بات واضح ہو گئی تو واضح ہونے کے بعد اب کسی کے لیے جائز نہیں. دیکھیے جب تک کسی شخص کا خاتمہ نہیں ہوتا ہم کافروں کے حق میں دعا کر سکتے ہیں, ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں تاکہ ان کو اللہ ہدایت دے دے اور ان کا وہ مسلمان ہو جائیں. بعض اوقات مغفرت کی دعا کی ہے لیکن وہ مغفرت کا مطلب ہے ہدایت, تو یہ دعا جائز ہے جب تک کسی شخص کا یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا خاتمہ ابھی اسلام پر ہوا یا کفر پر ہونا ہے, چونکہ ابھی پتہ ہی نہیں. لیکن اگر کسی کا یہ پتہ چل جائے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم استغفار کریں, نہ ہو کسی کی قبر پر, کافر کی قبر پر کھڑے ہونا جائز ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے شریعت نے کہی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے یعنی مسلمانوں کا رشتہ دار ہے, کافر ہے کوئی اور وہ مر گیا اور کوئی اب ایسا آدمی نہیں ہے, تو پھر مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ بغیر نیت مسنونہ کے اس کو جو ہے وہ گڑھے میں اتار دیں, یعنی دفن تو کر دیں بہرحال بحیثیت انسانیت کے, لیکن یہ کہ اس میں مسنون تدفین وغیرہ کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے سے گڑھے میں کسی کو ڈال دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی گڑھے میں ڈال دیا جائے تاکہ آخری وقت کا معاملہ اس کا حل ہو جائے. تو اتنا حکم تو ہے لیکن مغفرت کی دعا کرنے کا حکم نہیں ہے. اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے مغفرت کی دعا صرف مسلمان کے لیے کی جا سکتی ہے، البتہ ہدایت کی دعا کافروں کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، اپنے لیے بھی کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ بھی بت کی عبادت بھی کرتے تھے، بتوں کو بناتے بھی تھے، وہ بھی استغفار کرتے تھے اپنے والد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا جواب دے دیا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے یا چچا کے لیے استغفار کیا، یہ اس وقت تک کیا تھا جب تک کہ ان پر یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ یہ کفر پر مرا ہے۔ فلما تبین لہ، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی انہ عدو للہ، کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من، تو بس پھر اس وقت سے برات کا اظہار کر دیا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم جو ہے وہ بڑے حلیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، یعنی اس موقع پر اس جب تک انتقال نہیں ہوا تھا، حضرت ابراہیم کو ان کے والد نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں رجم کرا دوں گا، پتھراؤ کرا کے تمہیں ختم کرا دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے جدا ہوتے ہوئے کہا تھا کہ استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، اصل میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو انہوں نے استغفار کی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ یہ شخص چونکہ کافر ہے اور کفر پر ہی اس کا انتقال ہوا، اس لیے آئندہ اب آپ اس کے لیے استغفار مت کیجیے۔ تو اس سے یہ جواب بھی مل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پر بھی جب تک بات واضح نہیں ہوئی تھی ان کے کفر پر مرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا نہیں تھا، اس وقت تک تو انہوں نے استغفار کیا، لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے والد یا چچا جو بھی تھے، بعض نے کہا کہ آزر والد نہیں تھے چچا تھے، بہرحال جو بھی تھے، باپ چچا اور باپ میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، اس لیے کہ چچا بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس لیے بعض نے ان کو والد کا کہا ہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے لیے استغفار نہیں۔ ایک تو مسئلہ اس کو بیان کرنا تھا، اور دوسرا مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، مسجد ضرار کا مسئلہ بھی ہے، لیکن وہ بھی تفصیل طلب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا مکالمہ بالکل آخری وقت کا بھی اللہ تعالیٰ نے بارہویں پارے کے بالکل آخری رکوع میں جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں بیان کیا ہے، لیکن وہ بھی تفصیل طلب ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے صحابی ہیں مشہور، ان کے واقعے کو بھی ذکر کیا، اور اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت کی چیزیں ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے کی محبت کرتے تھے۔ میں عام طور پر اس واقعے کو بیان بھی اسی لیے کرتا ہوں تاکہ کوئی ذرہ محبت کا ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اور ہمیں اندازہ ہو کہ صحابہ کس درجے کی محبت کرتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک، تین صحابہ تھے، ایک غزبے میں جانے سے رہ گئے، غزبۂ تبوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ غزبے میں نکلتے لڑائی کے لیے تو آپ نے جس رخ پر جانا ہوتا تھا اس سے ہٹ کر دوسرے رخ پر چلتے تھے مدینے سے نکلتے وقت، تاکہ جو منافقین ہیں انہیں یہ صحیح بات پتہ نہ چل سکے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، اور وہ اطلاع نہ کرے انہیں۔ لیکن غزبۂ تبوک ایسا غزبہ تھا کہ ایک تو یہ کہ بہت ہی بڑی فوج سے معرکہ درپیش تھا، دوسرا لمبا سفر تھا، تیسرا یہ گرمی کا زمانہ تھا، اور چوتھا یہ کہ مسلمانوں کی اس وقت تعداد بھی بہت زیادہ تھی ماشاءاللہ۔ بعض نے فرمایا کہ اس میں 10,000 مسلمان شریک تھے، اور بعض نے کہا 30,000 مسلمانوں کی جماعت تھی جو اس غزبے میں شریک ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی بھی کر دی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ تبوک جانا ہے، دور کا سفر ہے، اور اس زمانے میں چونکہ کھجوریں پکی ہوئی تھیں، یقیناً یہ ایک ابتلا اور امتحان بھی تھا مسلمانوں کے لیے کہ اس وقت چونکہ ان کا سارا گزر بسر کھجوروں پر ہی ہوتا تھا، اور وہ زمانہ ایسا تھا، سخت گرمیوں کا زمانہ اور کھجوریں پکی ہوئی، تو مسلمانوں کو بڑی تعداد اس میں شریک ہوئی۔ بعض منافقین تھے وہ نہیں گئے، بہانے سے رک گئے، اور بعض لوگ عذر معذور تھے اس لیے رک گئے، اور بعض وہ لوگ تھے جنہیں کوئی عذر نہیں تھا لیکن وہ ویسے ہی رک گئے، ان میں یہ تین صحابہ تھے۔ ہمارے استاد جب ہمیں جب اس موقع پر پڑھایا تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ ہمیشہ یاد رکھو، کوئی کسی کا نام یاد رکھنے ہو تو ان کے ناموں کے ایک ایک حرف لے لو اور اس کو جوڑ دو، اس سے جب کچھ بن جائے تو بس وہ یاد رہے گا ہمیشہ. تو انہوں نے اس موقع پہ ہمیں کہا کہ ان تینوں صحابہ کے نام یاد رکھنے کے لیے ایک لفظ ہے مکہ, مکہ مکرمہ, بس وہ یاد کر لو, تینوں صحابہ کا نام یاد ہو جائیں گے. میم سے مراد مرارہ بن ربی, اور کعب سے مراد کعب بن مالک, اور ہا سے مراد ہلال بن امیہ. تو الحمدللہ یہ بچپن کے زمانے کی بات اللہ تعالیٰ نے ذہن میں رکھی ہوئی ہے, اور جب بھی کبھی بیان ہوتا ہے تو ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ استاد استاد ہوتا ہے, اپنے شاگردوں کو جو بات بتاتا ہے تو وہ ساری زندگی کام آتی ہے, اس لیے استادوں کا احترام بھی کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ بات حضرت نے بتائی ہمیں, مفتی انور صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, الحمدللہ بھی حیات ہیں. تو بہرحال یہ بچپن میں انہوں نے سنا. تو بہرحال یہ تین صحابہ مرارہ بن ربیع, کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ, جن کا مخفف آتا ہے مکہ, یہ رہ گئے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بڑی آسودگی مجھے عطا فرمائی, سواری کے جانور بھی دو تھے, ایک نہیں, اور اسی طریقے سے اللہ نے دوسری آسودگی بھی دی تھی, اور میں ہر ہر غزوے میں آپ کے ساتھ شریک بھی رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ اگر اس دفعہ نہیں جاؤں گا, یا یہ سوچا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جانے دیں, آپ جب آگے پہنچیں گے سواری میرے پاس موجود ہے, میں بھی انشاءاللہ بیٹھوں گا اور جلدی سے مل جاؤں گا جا کے آپ کے ساتھ, یہ آپ نے سوچا اور یہ سمجھ کر وہ نہیں گئے. اسی طریقے سے باقی دو بھی جو تھے انہیں کوئی خاص عذر نہیں تھا, لیکن وہ جا نہیں سکے, لیکن نہ جانا کوئی نفاق کی بنا پر نہیں تھا, خدا نہ کرے ویسے ہی نہیں جا سکے. انہوں نے یہ بھی سوچا کہ ہر غزوہ میں شرکت کی ہے, اگر ایک میں نہیں شریک ہوں گے تو کوئی ایسی بات نہیں, اور پھر لوگ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں, 30,000 کی تعداد ہے, 10,000 کی تعداد ہے, تو بہت بڑی تعداد ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی نہیں تھا کہ تم بھی چلو, نام بھی نہیں لیا تھا. پر ان بہت سی وجوہات کی بنا پر یہ صحابہ رک گئے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس, یعنی یہ خبر مشہور ہو گئی کہ واپس تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اب مجھے بڑا افسوس ہوا, کیونکہ میں ہر دن یہ سوچتا تھا کہ چلا جاؤں, لیکن آخر وقت تک جا نہیں سکا. اب میں مدینے میں نظر جب دوڑاتا تھا تو یا تو منافقین نظر آتے تھے, یا معذورین نظر آتے تھے, یا جنہیں کوئی واقعی عذر تھا وہ نظر آتے تھے, اور مجھے بڑا افسوس ہوا, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک کا پوچھا بھی نہیں, لیکن جب تبوک پہنچ گئے تو ایک موقع پر کہا کہ کعب بن مالک نظر نہیں آتے. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت اس کو مال و دولت نے روک دیا, تو ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ نہیں, آپ غلط کہتے ہو, ایسی بات نہیں ہے, وہ اللہ اور رسول کا سچی محبت کرنے والا ہے, اور اس میں ہمیں خیر کی سوا کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ ایک موقع پر ذکر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. جب مدینہ منورہ تشریف لائے, اب منافقین آپ کے پاس جانے لگے اور جھوٹے جھوٹے عذر پیش کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا, یا تذیرون الیکم اذا رجعتم الیہم, کہ تمہارے پاس عذر لے کے آئیں گے یہ منافقین, اور کہیں گے کہ ہم معذور تھے, اس وجہ سے نہیں جا سکے, اور آئے اس لیے کہ تاکہ مال غنیمت میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی ملے. تو آپ کہہ دیجیے, قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم, ہمیں تمہارا عذر قبول نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہی نہیں. قد نبأنا اللہ من اخبارکم, اللہ نے تمہارے حالات کی اطلاع ہمیں سب کر دی. وسیر اللہ اعمالکم, اور ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھے گا اور اس کا رسول. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ, تو بہرحال یہ منافقین جا کے معذرت کرتے رہے, بعض کو آپ نے بالکل منع کر دیا اور بعض کی آپ نے معذرت قبول کر لی کہ ٹھیک ہے بھائی, ظاہری طور پر میں نے معذرت قبول کر لی, اور بعد ان کا معاملہ میں اللہ کے قبول کرتا ہوں کہ واقعی تم معذور تھے یا نہیں. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہتا تو میں بھی کوئی جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا سکتا تھا بظاہر, لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنا ایک تو ویسے ہی بہت بڑا سخت گناہ ہے, دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وحی کے ذریعے بات بتلا دی تو یقیناً پھر میرے لیے بڑی سکھی کی بات ہے. اس نے فرمایا کہ دل میں نے ارادہ کیا میں سچ بولوں گا. چنانچہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی آپ قریب ہوئے اور جب مصافحہ کیا تو آپ نے ان کی طرف دیکھا, لیکن اس طرح دیکھا جیسے کوئی ناراض آدمی کسی کی طرف دیکھتا ہے. تو فوراً انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے ناراض مت ہوئیے, کسی اور وجہ سے یا اللہ اور رسول کی محبت کی کمی کی وجہ سے, یہ مال دولت نہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں گیا, یعنی اس وجہ سے ایسا نہیں کہ میں نہیں گیا, بلکہ حقیقت یہ کہ میرے پاس اس وقت مال بھی تھا, سواریاں بھی تھیں, لیکن میں بس یہی کہہ سکتا ہوں مجھے کوئی عذر نہیں تھا, اپنی سستی کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہوں نے کہا تو سچ ہے, بولا تو سچ ہی ہے, لیکن فرمایا کہ ٹھیک ہے, اب تم جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوگا تو پھر اس کے بعد بات ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما دیا کہ ان سے بات چیت بند کر دو، کسی قسم کی گفتگو ان سے نہ کی جائے، حتیٰ کہ سلام کلام بھی نہ ہو. تو آپ سوچئے اس معاشرے کے اندر، جو بات میں اصل میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ صحابہ کرام نے ان سے بالکل کلام ختم کر دیا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو سلام کرتا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ میرے ایک دوست تھے حضرت قتادہ، بہت پکی دوستی تھی، میں ایک دفعہ دیوار پھاند کر ان کے باغ میں چلا گیا اور میں نے جا کے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ قتادہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ چپ رہے. پھر دوسری مرتبہ کہا، تب بھی چپ رہے. جب تیسری مرتبہ کہا ہے، چوتھی مرتبہ، تو انہوں نے کہا اللہ اور رسول عالم، اللہ رسول جانے، ہمیں نہیں پتا. پھر ان کو کوئی جواب نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ اللہ اور رسول جانے، ہمیں نہیں پتا کہ تم محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے. یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ کہہ دیا، اس کو کہتے ہیں کہ دلوں پر حکمرانی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی تھی کہ ساری محبتوں سے بڑھ کر تھی. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ میں بازاروں میں جاتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، میرے ساتھ جو دو باقی ساتھی تھے ان کے ساتھ بھی بات چیت بند تھی، لیکن وہ بوڑھے آدمی تھے اور ذرا ہمت کے کم تھے، اس لیے وہ گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے. لیکن میں بازاروں میں بھی جاتا تھا، مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ملتا بھی تھا، اور جب نماز پڑھتا تھا تو فرماتے ہیں میں چپ کے دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے. یعنی جب سنت نفلے پڑھتے تھے تو چوری سے دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. یہ بھی ان کی محبت کی بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تھا تو آپ نگاہ پھیر لیتے تھے، لیکن جب میں آپ کی طرف نہیں دیکھتا تھا تو میں نے اندازہ لگایا کہ آپ میری طرف دیکھتے ہیں. تو یہ نماز کی حالت بھی میں نے دیکھی. پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بازار میں جا رہا تھا کہ ایک نبتی بادشاہ کا کوئی قاصد راستے میں ملا، اور کسی نے کہا کہ بھائی یہ کعب بن مالک کو ڈھونڈ رہا ہے، تو کسی نے اشارے سے کہا کہ وہ جا رہا ہے. روک کے یہ نہیں کہا کہ ادھر آؤ تمہیں بلا رہے ہیں، نہیں، بلکہ اسی کو کہہ دیا وہ سامنے، بات نہیں کی کسی نے. تو اس قاصد نے، جو نبتی بادشاہ کا، عیسائی بادشاہ کا تھا، اس نے بادشاہ کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور تم بڑے قابل آدمی ہو، اگر تم ہمارے دربار میں آ جاؤ تو ہم تمہیں بڑے اعزاز و اکرام سے نوازیں گے. وہ یہ لالچ دیا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ اب کافر بھی مجھ میں تما کرنے لگے، میری حالت ایسی ہو گئی. فرماتے ہیں کہ اس خط کو لے کے میں آگے چلا، ایک تندور چل رہا تھا، روشن تھا، میں نے اس خط کو پھاڑ کے اس میں ڈال دیا. فرمایا 40 دن گزر گئے، 40ویں دن حکم آ گیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. اب ہلال بن مرارہ بن ربیعہ کی، ہلال بن امیہ کی جو بیوی تھی، بوڑھی عورت تھی، وہ اپنے شوہر کے لیے اجازت لے لی کہ بوڑھے آدمی ہیں اور نہ کھا سکتے پی سکتے، ان کا کوئی کرنے والا بھی نہیں ہے کام کا، تو اجازت دے دیجئے. فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے قریب مت جائیے. کہا کہ نہیں، بس اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان کا کرنے والا کوئی نہیں ہے کام کا، اس لیے اجازت دے دیجیے. کسی نے حضرت کعب سے کہا کہ تم بھی جا کے اجازت لے لو. فرمایا کہ وہ تو بوڑھے آدمی تھے، میں تو جوان آدمی ہوں، لہٰذا مجھے شرم آتی ہے اس بات کی کہ میں آپ سے اجازت لوں. چنانچہ اپنی بیوی سے کہا اپنے میں کے چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ. تو 10 دن اس طرح سے گزارے، 50 دن کا معاملہ گزر گیا. اب 50 دن تک صحابہ کرام نے ان سے بات چیت بالکل ختم کر دی، بند کر دی. حالانکہ یہی وہ صحابہ تھے جو ان سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، یہ صحابہ کرام کی اطاعت کی بات تھی کہ انہوں نے پھر ان سے کلام اور سلام سب بند کر دیا. جب 50 دن ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت کعب بن مالک اور جو دونوں صحابہ تھے ان کی توبہ نازل فرمائی. وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوب. یعنی ایسے دن گزرے کہ ان کے، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہمارے پاس رہنے کی اب جگہ نہیں، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی ان پر. صحابہ نے سلام و کرام اور ان سے گفتگو کرنا بند کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وظنوا، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ کے سوا ہمارا اور کوئی ٹھکانا نہیں. یعنی لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ بالکل بس. ثم تاب علیہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے، لیتوبوا، تاکہ ان کی توبہ قبول کر لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کے وقت یہ اطلاع آئی کہ ان کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کعب بن مالک کو اطلاع کر دی جائے؟ اور دیگر صحابہ فرمایا کہ نہیں، اگر اس وقت تم رات میں اطلاع کرو گی تو لوگ جھمگٹا لگا دیں گے اور ساری رات جو ہے وہ تکلیف میں گزرے گی، اس لیے ابھی رات میں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فجر میں دیکھی جائے گی. فجر کی نماز جب پڑھ لی تو اب چونکہ صحابہ کو پتہ چل گیا، لوگ بہت خوش ہوئے. اور پھر اب دیکھیے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام اللہ کے نبی کی وجہ سے خاموش تھے، سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، دونوں میں مقابلہ ہوا کہ دوڑ کر ہم میں سے کون پہلے جا کر جو ہے کعب بن مالک کو یہ اطلاع دے دے، کیونکہ وہ دور رہتے تھے. جب دیکھا کہ دونوں دوڑ پڑے ہیں اور ایک آگے نکل گیا ایک پیچھے، تو ایک دونوں میں سے ایک نے کھڑے ہو کر جبل صلا پر کھڑے ہو کر کہا کہ کعب بن مالک، بشارت ہو تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں چھت پر تھا گھر کی، وہاں سے یہ آواز میرے پاس پہنچی، میں اسی وقت سجدے میں گر پڑا اور میں سمجھ گیا کہ کشادگی آ گئی اور اللہ تعالی نے تنگی دور فرما دی. لیکن آپ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہی ابوبکر صدیق، یہی عمر فاروق، اللہ تعالی نے جب توبہ قبول کر لی تو اس کا مطلب دلوں میں محبت تھی، لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت ایسے درجے کی تھی کہ اس محبت کو بھی انہوں نے چھپا دیا، ختم کر دیا. لیکن جب توبہ قبول ہو گئی تو یہی صدیق اکبر، یہ عمر فاروق اب مقابلتاً بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں کہ ہم اطلاع کریں گے، ہم اطلاع کریں گے. فرماتے ہیں کہ جب یہ اطلاع مجھ تک پہنچی، پھر ایک صاحب کوئی پہنچ بھی گئے اطلاع کے لیے، تو جو کچھ پہنا ہوا تھا، کچھ چادر ریکارڈ کے باقی سب کچھ ان کو یعنی انعام کے طور پہ دے دیا. اور پھر مسجد نبوی کی طرف آئے تو دیکھا کہ لوگ جو در جو مسجد کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو چکے تھے. اور میں اس وقت کو بھول نہیں سکتا کہ میں جیسے ہی داخل ہوا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی توبہ کی قبولیت پر. اور پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. جو نبی منافقوں کی نماز جنازہ پڑھاتے وہ اپنے مسلمانوں کے لیے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ جرم تھا ان کا اور اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پہ پتھر رکھ کر یہ حکم جاری فرمایا. بہرحال آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. اور جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اے کعب بن مالک، تم جب سے پیدا ہوا تمہاری زندگی میں آج سے زیادہ مسرت والا دن اور خوشی کا دن آج تک نہیں آیا. تو حضرت کعب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ فرما رہے ہیں یا اللہ فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا تھا، یہ پیغام آتا تھا کہ کعب بن مالک، آج کا دن جو تمہاری زندگی میں آیا ہے، پیدائش سے لے کے آج تک اتنا خوبصورت دن، اتنا عمدہ دن، اتنا خوشی کا دن آج تک تمہاری زندگی میں نہیں آیا. حضرت کعب بن مالک نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سچ نے مجھے نجات دی ہے، دل میں تو میرے وسوسے آئے تھے جھوٹ بولنے کے، لیکن میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. چنانچہ بعد میں فرماتے تھے کہ الحمدللہ، آج تک الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں، اور اب تک اللہ تعالی نے مجھے اس میں کامیاب رکھا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری مرحلے تک جھوٹ نہیں بولوں گا. اسی رکوع کے آخر میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کا صادق اختیار کرو. تو میرے عزیزو، ایک تو اس سے سبق ملتا ہے کہ اب جھوٹ نہ بولوں. آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، اس لیے جھوٹ سے گریز کیجیے. انشاءاللہ اس سچ بولنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نجات دے دیں. حدیث میں آتا ہے الصدق کو یونجی ولکذی بیو ہلی، الصدق کو یونجی ولکذی بیو ہلی، صدق جو ہے وہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اس لیے اس سے ہمیں یہ واقعے سے یہ بھی سبق ملا کہ کسی موقع پر بھی جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے. بعض مواقع ایسے البتہ ہوتے ہیں کہ جہاں توریے سے کام چل سکتا ہے کہ ہم کچھ اور مراد لے رہے ہوں، سامنے والا کچھ اور مراد لے، اور اس میں بالکلیا ایسا جھوٹ نہ ہو کہ جو کھلم کھلا ہو. کسی کی صلح کرانے کے لیے کوئی بات کہہ دی جائے، جیسے کسی کے پاس جا کے ہم کہیں کہ بھائی وہ تو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ جو ہے ناراض ہیں ان سے، اور سامنے دوسرے پارٹی سے بھی کہہ دیں کہ بھائی وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کے حق میں، اور جو ہے وہ آپ ان کو ان سے ناراض، تاکہ ان میں آپس میں محبت پیدا ہو اور دل میں آدمی یہ نیت کر لے کہ بھائی جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی اور جتنے اللہ کے نیک بندے سب پر سلامتی ہو، تو اس میں یہ بھی تو آ گیا جس سے لڑائی ہی تھی. اور اسی طریقے سے اس میں دعائیں بھی ہیں، یہ دعا بھی ہے السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. تو یہ جھوٹ نہیں ہوا بالکل لیا، بلکہ ہم نے اس میں توریہ کر لیا اپنی نیت کا کہ مسلمان جب دعائیں کرتا ہے تو اس میں سب مسلمان شامل ہوتے ہیں، اس میں یہ مسلمان بھی شامل ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو تمہارے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور تم ان سے ناراض بیٹھے ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی کو شرمندگی سی ہوتی ہے، وہ ہو خامخواہ میں اس کی طرف سے دل میں لیے بیٹھا ہوں، اور پھر دوسرے طرف سے بھی جا کے کہے، تاکہ دونوں کے دل نرم پڑے، آپس میں محبتیں پیدا ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر گرین کارڈ ملنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو اسلامی کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں صرف گرین کارڈ کے لیے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. زمانہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے جیسے دور ہوگا، ایمان کی کمزوریاں آتی چلی جائیں گی. لیکن اسی لیے اس دن میں نے عرض کیا تھا، استقامت کی دعا کیا کریں. چاہے جتنا بھی کوئی بڑا عالم ہو، مولوی ہو، عام مسلمان ہو، لیکن دعا کرے کہ یا اللہ دین پر استقامت عطا فرمائی، مرتے دم تک کلمہ طیبہ پر استقامت عطا فرمائیے. اگر ہم اپنے ایمان کو بچا کر قبر میں لے گئے تو کامیاب ہیں، اور خدا نہ کرے اگر یہ ایمان قبر میں نہیں گیا، یہیں رہ گیا، تو پھر ناکام. اس لیے استقامت کی دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے. اللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمیں عطا فرما، آپ کے طریقوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما. ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں. یا اللہ ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمیں دین پر بھی مضبوطی کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں قوت بدنی بھی عطا فرما. یا اللہ اپنی عبادت کی دائمی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.